نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہمارے فائدے کی بات ہے. کوئی شخص اگر کسی کو اس کے دشمن سے خبردار کر دے تو اسے خیرخواہ سمجھا جاتا ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی فلاں شخص سے ذرا ہوشیار رہنا، وہ تمہارے حق میں مفید نہیں ہے، تو یقیناً اسے ہم اپنا خیرخواہ سمجھیں گے، ہمدرد سمجھیں گے کہ اس نے قبل از وقت ہمیں اطلاع کر دی، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچاتا، تکلیف دیتا، اس شخص نے ہمیں اس کے قید سے، مکر سے بچا لیا. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انسان اور شیطان کی جو دشمنی ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن. چنانچہ ایک مقام پر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے جو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور خاص طور پر فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسانوں کے لیے خاص طور پر دشمن. اور دوسرے مقام پر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ، دشمن سمجھو. وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم اسے اپنا دشمن سمجھو. آدمی جب کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو پھر اس سے بچنے کے انتظامات کرتا ہے کہ میں اس کے شر سے کیسے بچوں. لیکن اگر کسی کو اپنا دشمن ہی نہیں سمجھے گا تو پھر بعض اوقات بے موت مارا جاتا ہے. یعنی ہم تو اسے دشمن نہیں سمجھ رہے لیکن وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے، تو ایسا شخص بہت خطرناک ہوتا ہے. اور بات یہ بھائی کہ یہ ایسا شیطان، ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. اگر کوئی دشمن نظر آتا ہے تو آدمی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اندھا دشمن، اندھا قاتل جس کو کہہ لیجئے، چھپ کر اور گھات لگا کر جو وار کرتا ہے، آدمی عام طور پر اس وار سے گھائل ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے اور بسا اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ شیطان ایسا ہی دشمن ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس دشمن سے بچنے کے لیے فرمایا کہ جب تمہیں یہ ورغلائے، تمہارے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، وسوسے تمہارے دل میں ڈالے، تو یہ ایسا دشمن ہے جو تمہیں نظر نہیں آ سکتا، اس لیے تم ایسے کی پناہ میں چلے جاؤ جو اس کو دیکھ رہا ہے. تم ایسے دشمن، ایسے شخص کی، ایسی ذات کی پناہ میں چلے جاؤ جو اس دشمن، تمہارے دشمن پر بھی نگاہ رکھے ہوئے. چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کئی مقامات پر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شیطان تم پر حاوی ہونے لگے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ لے لو کہ اللہ، یہ دشمن ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ اس دشمن کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لہذا ایسے کی پناہ میں ہم کیوں نہ چلے جائیں جو ہمارے دشمن سے باخبر ہے کہ ہمارا دشمن کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے، اور اس کی تدبیریں، اس کی سازشیں کہاں تک پہنچی ہیں. وہ اس کو وہیں پر گرفتار بھی کر سکتا ہے، تباہ بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس سے اگر آدمی بحث کرے تو بحث میں جیت نہیں سکتا، اور اگر آپ اس سے مناظرہ کریں تو مناظرے میں بھی نہیں جیت سکتے. بس اللہ تعالیٰ کی مدد اگر حاصل ہو جائے پھر تو یہ دم دبا کے بھاگتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد ہم نے حاصل نہیں کی اور عقلیات کے زور پر، فلسفے کے زور پر، منطق کے زور پر اور کلام کے زور پر ہم اس کو چت کرنا چاہیں تو کبھی چت نہیں کر سکتے. آپ کے پاس 100 دلیلیں ہیں، آپ کی ہر دلیل کا توڑ یہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود کھل کر سامنے نہیں آتا. یہ ایسا دشمن ہے جو چوری چوری ہمارے اندر، دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دل میں گناہ کی رغبت پیدا کرتا ہے، گناہ کے خیالات پیدا کرتا ہے. اگر پہلی مرتبہ ہم نے اس کو دھتکار دیا اور اس پر لاحول پڑ دی اور اللہ کی مدد طلب کر دی کہ اللہ، یہ دشمن آ رہا ہے اور مجھے ورغلا رہا ہے، تو نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور یہ بھاگ جائے گا. لیکن ہم نے اگر اس کے پہلے خیال کو جو دل میں جمع، اس کو جگہ دے دی اور اس خیال کے گرد ہمارے خیالات دوڑنے لگے تو پھر یہ دوسرا خیال ڈالے گا، پھر دوسرے خیال کو بھی اگر قبول کر لیا تیسرا ڈالے گا، پھر چوتھا قدم اٹھائے گا، یہاں تک کہ انسان کو چت کر دیتا. بہت کم پھر اس سے بچ پاتے ہیں. اس لیے پہلی دفعہ ہی جب یہ وسوسہ دل میں ڈالے تو فوری طور پر اس کے خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے. مثلا شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی بد نظری کر لو، گناہ کا کام کر لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخر آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، کیا تم راستے چلتے ہوئے اندھے بن کے چلو گے؟ کیا تم کسی بورڈ سے ٹکراؤ گے؟ مختلف باتیں دل میں ڈالے گا اور نتیجے میں آدمی کہے گا ہاں بھئی یہ بات تو ہے، اب ہم نے جب جگہ دے دی، پہلی بد نظری کر لی، اب اگلا قدم. اسی طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان شیطان کے دام میں پھنس جائے گا. اس لیے پہلے موقع پر ہی اس کو چت کر دو، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، لیکن ہم پہلے کوشش تو کریں. اور سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس خیال کو دل سے نکال دیں، دھتکار دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، اس سوچ کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں جو سوچ کے دل میں آ رہی، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لے. اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ بھی ذکر ہے، لا حول ولا قوت پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمالیہ ہیں ان میں غور و فکر شروع کر دے انسان، کہ اللہ تعالیٰ ایسے قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حسین و جمیل ہیں، اللہ رب العزت نے سارے حسینوں کو دنیا میں پیدا کیا اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی جو جتنے حسین ہیں ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حسن و جمال کا منبع و مرکز اللہ کی ذات ہے. تو جب آدمی یہ سوچنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان بیک وقت دو چیزوں کو نہیں سوچ سکتا، ایک وقت میں ایک ہی چیز سوچے گا. جب آپ ادھر اپنا خیال دوڑا دیں گے تو انشاءاللہ اس طرف جو شیطانی وساوس اور خیالات آ رہے ہیں اس طرف سے انسان بچ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین یہ بات فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وساوس آتے ہیں تو وساوس سے پریشان مت ہو. وسوسے کا آنا برا نہیں ہے، لیکن دل میں اس کو جمانا اور بار بار اس کا خیال کرنا اور لانا یہ برا ہے. اس لیے خالی وسوسے سے پریشان مت ہو، اگر آپ پریشان ہو گئے تو پھر یہ پریشان ہوتے رہو گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وسوسہ آئے، ہم اصل نماز میں آ رہا ہے تو وہاں تو ہم اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لا حول بھی نہیں پڑھ سکتے، اب کیا کریں بھائی؟ تو فرمایا کہ کوشش کرو کہ جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کے ترجموں میں غور کرو. مثلا سورہ فاتحہ تو پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد رکھنے کی کوشش کرو، فکر کرو. جب امام صاحب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو تم اس کے ترجمے میں غور کرو، زبان سے دہرانا نہیں، لیکن غور و فکر شروع کر دو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحیم و کریم اپنے بندوں پر، مالک یوم الدین. جب پڑھیں تو سوچنا شروع کر دو، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک. اسی طریقے سے آخر تک اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کو. وجہ کیا ہے کہ جب ہم اس طرف اپنے دھیان کو لے جائیں گے تو جو وساوس شیطان کے ہیں ان سے انشاءاللہ ذہن رک جائے گا، پھر آدمی اس طرف سوچے گا. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرے. اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم. اور اس طرف اپنے خیالات کو لے جائے تو انشاءاللہ وساوس شیطانیہ سے انسان رک جائے. بالکل لیا ختم تو نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم پہلے قدم پر ہی آپ اس کو دھتکار دیں گے. تو انسان کے دو دشمن ہیں، ایک تو اندر کا دشمن ہے وہ نفس ہے، اور دوسرا ہے شیطان ہے. دونوں ہی اندر سے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، خیالات پیدا کرتے ہیں. نفس بار بار وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان ایک آدھ مرتبہ خیال دوڑاتا ہے. اگر ہم نے اس کے خیال کو کیوں پذیرائی بخش دی تو پھر تو بار بار آتا رہے گا، لیکن اگر پہلی مرتبہ ہم نے اس کے خیال کو دھتکار دیا تو انشاءاللہ پھر وہ دفع ہو جائے گا. اور شیطان کا طریقہ بہکانے کا بڑا عجیب ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ گناہ کر لو، کبھی نیک آدمی کو یہ نہیں کرے گا کہ آؤ میاں گناہ کرو. وہ گناہ کو گناہ بنا کر پیش ہی نہیں کرتا. اگر گناہ کو گناہ بنا کر پیش کرے تو ہم میں سے کون کرے گا بھائی؟ انشاءاللہ بچ جائیں گے. لیکن وہ تو گناہ کو کہتا ہے، یہ گناہ تھوڑی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے بہکایا، جو ہمارے والد ہیں، باپ ہیں، ان کو یہ تھوڑی کہا کہ آپ یہ گناہ کر لو، بلکہ یہ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے منع کیوں کیا ہے؟ اللہ میاں تو اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ نے کھا لیا تو کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، جس طرح ہمیشہ پھر جنت ہی میں رہو گے. تو منع اس لیے کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھا لو اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو. سنا جو قرآن میں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یعنی شیطان نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں تو تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، کبھی نکالے نہ جاؤ، اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ کھا لو. جو جس سے منع کیا ہے، منع اس لیے کیا اللہ نے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر بھی رک گئے اور انہوں نے نہیں کھایا، یعنی ابتداء. لیکن حضرت حوا پر داؤ چل گیا، اور ایک دن آ گیا اور آ کر وہ کچھ گانے بجانے لگا. تو انسان کی طبیعت بہرحال اس طرف مائل تو ہوتی ہے، جب مائل ہوئی طبیعت تو جا کر یہ دانا بھی پیش کر دیا، گندم کا ہے، جو بھی جس چیز سے ممانعت کی گئی تھی، اور وہ ایسی مشہور ہوئی کہ اس کو کھا لیا اور لے جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا. اور بعد میں پھر جو نتیجہ ہوا وہ یہ کہ سب سے پہلا عمل یہ ہوا کہ جنت کا لباس اتر گیا. تو یاد رکھیے، شیطان کا سب سے پہلا داؤ اور وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کپڑوں سے آزاد کر دے. آج آپ دیکھ لیجئے جو بے حیائی اور یعنی فحاشی ہے، یہ شیطان ہی کا داؤ ہے اصل میں. انسان انسانوں کو اسی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. تو پہلا داؤ اسی طرح کرتا ہے کہ گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کرتا. صاحب یہ تو فیشن ہے, اس میں کیا برائی کی بات, اس میں کوئی برائی کی بات؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ کون کہتا ہے بھائی تم فلم کے اندر سارے الٹے سیدھے کام کرو, اول تو خود کوئی جائز کام تو ہے ہی نہیں. انٹرویوز لوگ دیتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب کیا کریں, ہم جو ہے اخبارات میں ہم بھی پڑھتے ہیں چیزیں, لازمی بات ہے اخبار میں آتا ہے تو اس لیے تاکہ ہمیں بھی معلومات تو رہیں. تو اخبار میں جو انٹرویوز لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہم اگر جو ہے وہ فلاں کام کریں گے تو اس کے لیے لباس تو ہمیں ایسا پہننا پڑے گا اور ویسا پہننا پڑے گا, کیا اس وقت ہم ایسا لباس پہنے اور ویسا لباس پہنے. یہ مختلف قسم کی شیطان توجیہات سکھاتا ہے. اصل میں شیطانی دلائل ہیں جو بزبان انسانی سامنے آتے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے وہ شیطانی خیالات اور وساوس ہیں جس سے انسان کی عقل جو ہے وہ مات کھا جاتی. تو بہرحال شیطان اچھائی کو دوسرے انداز میں پیش کرتا ہے, برائی کو اچھائی کر کے دکھاتا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور ایک بہت بڑے دارالعلوم دیوبند کے سربراہ بھی تھے اور ایک عرصے تک رہے, جن کا بیان بھی جادو اثر ہوتا تھا. غالباً ایک موقع پر حضرت نے شیطان کے مکر و فریب کو بیان کیا تو اس میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عابد تھا, عالم نہیں تھا وہ, ایک عابد تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 100 عابدوں پر ایک عالم بھاری. 100 اگر عابد ہوں رات دن عبادت کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت, اور عالم سے مراد بھی ہر عالم نہیں ہے, عالم سے مراد بھی وہ ہے جو جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنی معرفت عطا فرما دیں, باعمل ہو وہ بھاری ہے. تو ایک عابد تھا, عبادت کیا کرتا تھا, لوگ بھی اس کے پاس آتے تھے, اس کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے, 2 بھائی بھی اس کے پاس آتے تھے اور ان دونوں بھائیوں کی نظر میں یہ شخص اچھا آدمی تھا, نیک آدمی تھا اور واقعتا نیک تھا. اب ان کو کہیں سفر پر جانا ہوا, ان کی ایک بہن تھی, ماں باپ تھے نہیں. اب ان دونوں بھائیوں کو فکر ہوئی کہ بہن کو کہاں چھوڑیں, بہت زیادہ سوچو بچار کی, کوئی عزیز رشتہ دار بھی پاس نہیں تھا. اب وہ اس عابد کے پاس ہی آئے اور کہا کہ جی بہن ہماری ہے اور ہمارے پاس کوئی انتظام ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے جائیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر ہمیں اعتماد ہے, ہم آپ کے پاس چھوڑ جائیں. تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا, لیکن بعد میں جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا اچھی بات ہے بھائی, اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے, ان کو فلاں مکان میں یا فلاں کمرے میں جگہ دے دو, وہاں کھانا وانا پہنچ جایا کرے گا, کھا لیا کریں گے. ان کے رہنے کا انتظام کر دیا کسی جگہ, اب وہاں چھوڑ کر وہ چلے گئے دونوں بھائی. اب کچھ دن تک تو یہ رہا کہ کسی خادمہ کے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے وہ کھانا وہاں پہنچاتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ برتن لے آتے تھے واپس. اب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ میاں یہ بھی کوئی طریقہ ہے, کوئی تم پر اعتماد کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے تم کم از کم جا کے خیر خیریت معلوم کر لو اور خادم کے ذریعے کھانا پہنچا دیا, کبھی خود بھی کھانا پہنچا دو, اس میں کون سی ایسی برائی کی بات, جس طرح خادم دے کے آتا ہے اس طرح تم دے کے آ جایا کرو, اور کبھی کبھی ایسا کر لو, ہمیشہ کرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ اس نے کہا اچھی بات ہے بھائی, یہ تو خیر بری بات نہیں, دل میں خیال آیا. اب اگر وہ یہیں پر پہلے ہی دفعہ میں اس کو اس خیال کو دھتکار دیتا تو شاید بچ جاتا, لیکن اس نے اس خیال کو جگہ دے دی. گویا کہ شیطان نے اپنا قدم جما لیا, اس وسوسے پر عمل ہو گیا جو وسوسہ کے دل میں پیدا ہوا تھا. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ کسی دن کہا کہ اچھا بھائی کھانا آج میں خود ہی لے کے جاؤں گا, اور جا کے دروازے کے نیچے سے اس نے اندر کر دیا کہ بھائی یہ کھانا لے لو. اس کے بعد جب کھا چکی تو کھانا برتن واپس آ گئے لے کے آ گیا. تو کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 دفعہ اس طرح بھی کرنے لگا. پھر اب اگلا داو شیطان نے ڈالا کہ میاں خالی اتنی بات تو کافی نہیں ہے, یہ تو بہت بری بات ہے, کم از کم اتنا تو کر لو کہ السلام علیکم وعلیکم السلام کر لیا کرو, خیر خیریت معلوم کر لو. تو یہ تو اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ بس کھانا سرکا دیا اور وہاں سے برتن آ گئے اٹھا کے لے آئے. چنانچہ اب اس دفعہ گئے تو السلام علیکم بھی کیا, خیر خیریت بھی پوچھے اور خیریت سے کوئی تکلیف عجیب تو نہیں ہے، ساری بات معلوم کرنی شروع کر دی، تو یہ دوسرا قدم بڑھ گیا آگے. اب اس کے بعد جناب اگلا تیسرا قدم اٹھایا کہ میاں اتنا بھی کافی نہیں ہے، تم نے تو بالکل چھوت چھات بنا کر رکھ دیا اس کو، اور کبھی جا کر جو ہے وہ ملاقات ہی کر لو، وہ بےچارا تم پہ اعتماد کرتے ہیں اتنے، تو تم کم از کم خیر خیریت معلوم کرو، اور پانچ منٹ اگر بیٹھ بھی جاؤ چاہے پردے کے ساتھ ہی وہ ہو تو کیا حرج ہے، وہ کیا حرج ہے. تیسرا مرتبہ جب ہوا اب آگے جا کے اندر بیٹھنے لگ، آہستہ آہستہ وہ شیطان، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کا ساتھ، چنانچہ اس نے بھی اپنا داؤ مار دیا، نتیجہ یہ کہ گناہ میں مبتلا ہو گئے. اب اس کے بعد حمل قرار پا گیا، حتیٰ کہ ولادت ہو گئی. اب شیطان نے کہا کہ میاں تو بہت بڑی بدنامی کی بات ہے، لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا، لہذا بچے کو مار ڈال. اب اگلا قدم اٹھایا کہ بچے کو مار دیا. جب بچے کو مار دیا تو اب دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ عورت تو مجھے بدنام کر دے گی، میں نے اس کے بچے کو مارا لہذا اس کو بھی مار ڈالو، لہذا اس عورت کو بھی مار دیا، اور لے جا کر کہیں ان کو دونوں کو دفن کر دیا. اب شیطان تو یہیں پر بس نہیں کرتا، اتنا کافی نہیں ہوتا، وہ تو آخر تک پہنچاتا ہے. پھر اب وہ دونوں بھائی مہینوں بعد یا سالوں بعد واپس آئے، اب اس سے کہا کہ بھی ہماری بہن کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ تو مر گئی، انتقال ہو گیا اس کا، بیمار ہو گئی تھی، اب جھوٹ بھی بلوا دیا. تو بیچارے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، موت تو آنی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے انہونی کہ بھائی موت نہ آئے کسی کو، لہذا اپنے گھر چلے گئے صبر کر کے. لیکن شیطان نے اس پر بس نہیں کی. جس طرح شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اسی طریقے سے خواب میں بھی آتا ہے. یاد رکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض خواب شیطانی ہوتے ہیں اور بعض رحمانی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات شیطان خواب میں بھی آتا ہے. چنانچہ اب خواب میں آئے بھائیوں کے کہ تمہاری بہن کہاں چلی گئی، خود ہی پوچھا اس سے، نہ کبھی کہاں چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا. کہا انتقال نہیں ہوا، یہ جو عابد ہے جس کے پاس تم چھوڑ گئے تھے اس نے قتل کیا ہے، اور تم ذرا تحقیق کرو. اب ان کے دل میں بھی شک کا بیج بو دیا اس نے. اب صبح اٹھے تو دل میں یہ خیال تھا، خواب تھا، چنانچہ اب تحقیق کی بات بڑھتے بڑھتے بہرحال اس حد تک پہنچی، کسی نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی مشکل کام تو نہیں، قبر کھود کے دیکھ لو کیا مسئلہ ہے. اب جب قبر کھود کے دیکھی تو ساتھ میں بچے کی ہڈیاں بھی نظر آئیں، بہن کی بھی نظر آئیں، تو اب سمجھ گئے کہ بھائی معاملہ کچھ خراب ہے، خرابی کی طرف چلا گیا. تو بہرحال یہ بات صرف اس لیے میں عرض کرتے ہیں، قاری تیسرا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنا کہ شیطان کا پہلا وسوسہ جب دل میں آئے اسی وقت اس کو تم اپنے دل سے نکال دو. اگر تم نے اس کو جگہ دے دی تو پھر اگلا قدم، پھر اس سے اگلا قدم، یہاں تک کہ آخر تک تمہیں پہنچا دے گا، اس سے بچنے کی فکر کرو. اور یاد رکھیے شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایسا کیا ہے، کبھی بھی نہیں کہتا. کسی شخص سے ملاقات ہو گئی ایک مرتبہ، کہا کہ میاں تم بڑے خراب آدمی ہو، لوگوں کو مروا دیتے ہو، قتل کرا دیتے ہو، لڑائیوں کے بیچ جو ہے وہ بو دیتے ہو. کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میرا کام تو صرف اتنا سا ہے کہ صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہوں، آگے سارے کام تو تم خود ہی کرتے ہو. اور کہا اگر تو کچھ دیکھنا چاہتا تو چل میں تجھے دکھا بھی دیتا ہوں تماشا. ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے گیا ایک حلوائی کی دکان، ایک جلیبی بیچنے والا جلیبیاں گرم گرم بیچ رہا تھا، تو شیطان نے انگلی لگائی شیرے میں اور ایک دیوار پر اوپر لگا دیا شیرہ. کہا کہ دیکھو اب تم دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے، یہ سب حرکتیں میں کرتا ہوں یا تم لوگ خود کرتے ہو. جب شیرہ لگا تو وہاں دو چار مکھیاں آ کے بیٹھ گئیں، جب مکھیاں آ کے بیٹھی تو کہیں سے چھپکلی نکل آئی ان کو کھانے کے لیے، اور چھپکلی جب قریب پہنچی تو کہیں نیچے کہیں بلی بیٹھی تھی، اس نے دیکھا تو وہ ایک دم اس پہ کودی جھپٹنے کے لیے. اور جب بلی کودی تو کوئی آدمی جلیبی خریدنے آیا تھا اپنے ساتھ کتا لے کے، وہ کتا بلی پہ جھپٹا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سارا جو تھال تھا وہ الٹ گیا. اب جب الٹا تو حلوائی کی اور اس کتے والے کی لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی ہوئی تو آپس میں کچھ لوگ اس کی طرف ہو گئے، کچھ اس کی طرف ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ مر گئے. اب اس نے شیطان نے کہا کہ تم نے دیکھا میں نے کیا کیا، میں نے تو صرف شیرہ ہی لگایا تھا، باقی سارے کام تو تم نے خود انجام دیے، تو میرا کام تو فقط اتنا ہوتا ہے شیرہ لگا دینا، اور باقی سارے کام تم خود انجام دیتے ہو، یہ حقیقت بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا اس کو. یعنی میں جو بات یہ ہوئی اس واقعے کی تائید میں, وقال الشیطان لما قضی الامر, اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ جب سارے امور نمٹ چکے ہوں گے, فیصلے ہو جائیں گے, اس کے بعد یہ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا, ووعدتکم, ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا, فاخلفتکم, سو میں نے اس کا خلاف کیا. یعنی میں نے تو وعدہ کیا تھا, میرا وعدہ تو جھوٹا ہے. اللہ رب العزت جب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اللہ کی بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ تم نے شیطان کو دشمن کیوں نہیں سمجھا؟ اور میں نے ایک وعدہ یہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, سامنے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, اور میں نے پورا بھی کیا, لیکن ساتھ میں کہا تھا الا عبادک المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے, لیکن جو ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے وہ شیطان کے داؤں میں آ جائیں گے. چنانچہ پھنسنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, بچنے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, اور آگے کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, اور تم پر میرا کوئی داؤ نہیں چلتا تھا, میں ہاتھ پکڑ کر نہیں روکتا تھا تمہیں کہ نماز کو مت جاؤ. جب پورے کام کے لیے تم نکلے تھے تو میں تم سے کبھی نہیں کہا کہ زبان سے آ کے کہ تم یہ کام کرو. الا ان دعوتکم, ہاں میں نے تمہیں بلایا ضرور, دعوت دی, دل میں خیال ڈالا کہ میں یہ فلاں جگہ جو ہے وہ بڑے مزے کی چیز لگی ہوئی, چلو چل کر دیکھ لیں, فلاں جگہ نمائش لگی ہوئی وہاں ہی چل کر دیکھ لیں. تو مختلف طریقوں سے میں نے تمہیں دعوت دی, دل میں ڈالا, فاستجبتم لی, تم نے قبول کر لی. میرا کام دعوت دینا تھا, تم نہ کرتے, اگر تم نہ کرتے تو میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا تھا, ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں لے جاتا. فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, تم کیوں گئے؟ دیکھیے کتنا کھلم کھلا اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا کہ شیطان وہاں پر برات کا اظہار کر دے گا کہ میں نے میاں دعوت دی تھی, تم نہ قبول کرتے, کس نے کہا تھا تمہیں قبول کرو؟ اور پھر یہ کہ دعوت بھی ایسی زبردستی کی نہیں تھی کہ ہاتھ سے پکڑ کے وہ لے جا رہا ہو کہ میاں ضرور چلو. اللہ تعالیٰ تم سے بار بار کہہ رہے ہیں, انبیاء علیہ السلام بھیج رہے ہیں, کتابیں نازل کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ان شیطان عدو فاتخذوه عدوا, دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن بناؤ, سمجھو. لیکن تم نے اللہ کی بات نہیں مانی, شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گئے, اس کے خیالات کو تم نے قبول کر لیا. تو شیطان یہ کہے گا مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, ولوموا انفسکم. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شیطان کا کام تو صرف کسی چیز کی طرف بلانا ہے, گناہ کے کاموں کی طرف بلانا ہے. اب اگر ہم نے اس گناہ کے کام کو مان لیا, قبول کر لیا, تو اس میں ہمارا اپنا نقصان. اس لیے میرے عزیز بھائی, اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بتلائے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت کو میں اب فرض عین کہتا ہوں, اس لیے کہ ایمان کا بچانا, محفوظ کرنا ایمان کو شیطانی خیالات سے اور شیطان کے وساوس سے, یہ فرض عین ہے. اور جو چیز سبب بنے اس فرض عین کی حفاظت کا, وہ بھی فرض عین ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں جانا انشاءاللہ ان کے اس ذریعے سے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, اس لیے صحبت اہل اللہ بھی فرض ہوئی. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ نیک صحبت ایک تو اختیار کریں, اس نیک صحبت میں جانے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس تعلق کی وجہ سے شیطان کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ کر دے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے فلسفی بھی تھے, منطقی بھی تھے, اور پھر صوفی بزرگ بھی ہوئے. لیکن انہوں نے جو ظاہری علوم حاصل کیے تھے, ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور باطنی علوم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اچھی بات ہے. انہیں اپنے پاس لے گئے کمرے میں اور لے جا کر اپنا ان پر توجہ ڈالنی شروع کی. بعض بزرگان دین نے اس طرح سے بھی اصلاح کی کوششیں کی کہ دل کو ہر قسم کے خیالات سے پاک کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے دل میں اچھے خیالات آنے شروع ہو گئے. تو جو ظاہری علوم تھے پہلے انہوں نے چاہا کہ ان کو نکال کر پھر باطنی علوم کو میں داخل کروں. تو اگرچہ اس کا اثر بہت پائیدار نہیں ہوتا اور ہمارے علماء اور فقہا صوفیاء کرام اس طرف بہت زیادہ نہیں گئے، لیکن بعض بزرگان دین نے بہرحال اس طرح بھی کیا، بہرحال ان پر توجہ ڈالنی شروع کی. تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جو علوم انہوں نے حاصل کیے تھے وہ نکلنے شروع ہو گئے، اور بظاہر اس طرح سے ان کو محسوس ہوا جیسے کہ ورق الٹنے کی آوازیں آتی ہیں اور تیزی کے ساتھ اگر ہوا کہیں ہو اور ورق الٹے جا رہے ہوں تو ایسا محسوس ہوا ان کو کہ تیزی کے ساتھ ورق الٹ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ میاں تم نے جو علوم ظاہری پڑھے تھے پہلے ان کو تو نکال دو، تب علوم ظاہر باطنی داخل ہوں گے. کہا کہ بس رک جائیے، میں نے اتنی محنت اور مشقت اٹھا کے یہ علوم حاصل کیے ہیں اور آپ ان کو نکال رہے ہیں، مجھے آپ سے بحث نہیں ہونا، رہنے دیجیے. انہوں نے فرمایا کہ میاں یہ وقتی بات ہے، یہ علوم ظاہری بھی دوبارہ تمہارے پاس آ جائیں گے. کہا کہ نہیں بس اب میں بحث نہیں ہونا چاہتا. کہا بہت اچھی بات، ٹھیک، اب جب تم نہیں ہونا چاہتے تو میں بھی نہیں کروں، لیکن اب تم سے چونکہ ایک تعلق ہو گیا اس لیے کبھی کبھی آتے جاتے رہا کرو، تعلق رکھو. بہرحال وہ چلے گئے، مزید جا کر علوم ظاہری انہوں نے حاصل کیے اور وقت کے جو ہے امام راضی بنے. انہی بزرگ کی زندگی میں ان کی موت کا وقت بھی آ گیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ زمانہ تھا دہریوں کا زمانہ، یعنی دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کا بھی منکر ہو، دہریوں کا زمانہ تھا. اور دلائل جو ہے وہ عام طور پر دیے جاتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، تو امام راضی سے ہی بہت سے لوگوں نے مناظرہ کیے، 10-15 دلائل سے ہی عام طور پر سامنے والے کو پچھاڑ دیا کرتے تھے. اب جب ان کی موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا اور کہا کہ تم بتاؤ میاں اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ کہا کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے. کہا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اللہ موجود ہے؟ انہوں نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو توڑ دیا. انہوں نے دوسری دلیل پیش کی، انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا. حتیٰ کہ 50-60 دلیلیں انہوں نے دی اور سب دلیلوں کو رد کر دیا شیطان نے. اب تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن بہرحال دلائل چونکہ ابھی موجود تھے، وہ دلیل مانگتا رہا، یہ دیتے رہے، وہ توڑتا رہا، یہاں تک کہ 99 دلائل ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے وجود پر 99 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑ دیا. اللہ رب العزت اگر مددگار نہ ہو تو معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اگر دلائل کی بات ہوتی اور عقل سے کام چل سکتا تو امام راضی ممکن تھا کہ دلیل نہ ہونے کی بنا پر خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا، کیونکہ دلیل نہیں ہے، لاجواب ہو گئے. لیکن وہ تعلق جو کبھی اس بزرگ سے انہوں نے قائم کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان پر حال کو منکشف فرما دیا. اس وقت وہ وضو کر رہے تھے تو فوراً انہوں نے کہا کہ میاں راضی یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں میں، دلیل کی کیا ضرورت؟ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فوراً یہ کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. جب اس نے یہ سنا تو وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ بغیر اس کا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بغیر دلیل کے جب کوئی مان رہا ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا تو وجود ہی خود دلیل ہے اللہ کے موجود ہونے پر. جب یہ بات کہی تو وہ بھاگ گیا، لیکن پھر بھی اس نے آخری دعویٰ استعمال کیا اور کہا کہ میاں اپنے علم سے بچ گئے. تو کہا کہ علم سے نہیں بچے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گیا. تو بہرحال یہاں جو بات بزرگان دین نے لکھی وہ یہ کہ دیکھو یہ تعلق اللہ کے نیک بندوں سے کام آتا ہے، اب چاہے زندگی میں یا مرتے وقت کام ضرور آئے گا انشاءاللہ. اس لیے اگر کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ تعلق آخرت میں بھی کام آئے گا. تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس آنا جانا، صحبت رکھنا، دیکھیے علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ لوگ پچھلے بزرگوں کو گالیاں بکیں گے، برا بھلا کہیں گے. آج آپ دیکھ لیجیے نئے بزرگوں کی تو بات ہی کیا ہے، جو پرانے بزرگ گزر گئے، جو مسلمہ ہیں آج بہت سے لوگ ان کو بھی گالیاں بکتے ہیں. اللہ معاف کرے, ایک فرقہ ایسا بھی ہے امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کو کے بارے میں کہتا سب سے بڑے مشرک کائنات, الیعوذ باللہ. تو یہ اصل میں علامات قیامت ہیں کہ جو بزرگان دین مسلمہ طور پر, جن کی بزرگی مسلمہ ہے, ان کو بھی لوگ برا بھلا کہیں. اس لیے اس زمانے میں اگر نیک آدمی کسی سے تعلق سے دین کے لیے ہو, اللہ کے لیے ہو, تو یہ بہت بڑی بات. لیکن شیطان انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے کہ میاں چھوڑو, کس سے آپ تعلق قائم کر رہے ہو, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, سو قسم کی بدگمانیاں دل میں ڈالتا ہے. یاد رکھیے, بدگمانی کے ساتھ انسان کی روح کو کبھی ترقی حاصل نہیں ہوتی. اور ایک بزرگ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ گویا آدمی اپنی گردن کو پیش کر رہا ہے اللہ کے سامنے, گردن پھنسنے کے لیے, پھنسانے کے لیے. تو کسی کے بارے میں بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اچھے خیالات نہیں, بدگمانیاں کرتے ہیں. تو بدگمانی کوئی اچھی چیز نہیں, اور اچھا گمان رکھنا انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ہے. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا خراب آدمی, فلاں ایسا ہے ویسا ہے, اور آپ کے دل میں بدگمانی کے بیج بو رہا ہے, لیکن آپ کو اس کی تحقیق ہے بظاہر کہ بھائی وہ ایسا نہیں ہے. اب دو باتیں ہیں, کہ آپ اس سے متاثر ہو گئے اور آپ بھی بدگمانی شروع کر دی آپ نے, اب تیسرے سے کہہ رہے ہیں, پھر چوتھے سے کہہ رہے ہیں, پھر پانچویں سے کہہ رہے ہیں. جب وہ کہتا ہے کوئی دلیل لاؤ, تو دلیل کوئی نہیں. تو اس پر گرفت ہو جائے گی کہ تم نے بغیر دلیل کے بدگمانی کیوں کی, تو پکڑا جائے گا آدمی. لیکن اگر کوئی آدمی واقعتاً برا بھی ہے, لیکن ہمیں اس کی برائی کا علم نہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں, ہمیں ہمارے سامنے کوئی برائی اس کی نہیں ہے, لہذا ہم تو اچھا ہی گمان رکھتے ہیں اس کے بارے میں, تو انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اگرچہ اس میں برائی ہے, لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے, اس لیے ہم تو وہی بات کہیں گے جو ہمارے علم میں, ہم تو اسے اچھا ہی گمان کریں گے, اور اچھے گمان پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں 99 احتمال برائی کے ہوں اور ایک احتمال اچھائی کا ہو, تو تمہیں چاہیے اس ایک احتمال کی طرف جاؤ جو اچھائی کا ہے, 99 احتمال چھوڑ دو. کیونکہ احتمال تو احتمال ہی ہے, یقین تو نہیں. تو 99 احتمال برائی کے ہیں کسی کے لیے, لیکن ایک احتمال ہے اچھائی کا, تو آپ اچھائی کی طرف جائیے, 99 احتمال برائی کے چھوڑ دو. ہر آدمی اپنے عمل کا جواب دے ہے. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے والے کون ہوتے ہیں, لہذا بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا مت ہوئیے, ورنہ اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانیوں سے بچائے. بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ کہ شیطان چونکہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, انسان کا نفس اس کا دشمن ہے, تو یہ دشمن تو ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے, لہذا جب کبھی یہ وسوسہ دل میں ڈالیں, اور یہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی مائل کرتے ہیں. بعض تربیتی مجاہدے جب انسان کرتا ہے اور اپنے نفس کو کسی کے سامنے اصلاح کے لیے پیش کرتا ہے, تو مستقل جب آدمی ایسا کرتا رہے, تو اس کے نتیجے میں تو نفس امارہ جو ہے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. لیکن اگر اپنے نفس کو کسی کے سامنے اصلاح کے لیے پیش نہ کرے, اپنے آپ کو پیش نہ کرے, تو آہستہ آہستہ نفس امارہ کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اور نفس امارہ کا کام کیا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے انسان کو. لیکن انسان نفس کے داؤ پہ سیکھ لے اور سمجھ لے. اور یہ کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس. آپ جب وہاں جانا آنا شروع کر دیں گے, تو انشاءاللہ یہ باتیں بھی ذہن میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ بھائی اس کا کیا کیا داؤ ہو سکتا ہے. پھر اس داؤ سے بچنے کی تدبیریں بھی انشاءاللہ آئیں گی. اس لیے میرے عزیز بھائی, خیالات نفسانی اور شیطانی وساوس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کے خیالات آئیں, تو سب سے پہلے تو اللہ کو یاد کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. برائی کا خیال آ رہا ہے, گناہ کا خیال آ رہا ہے, آدمی کہتا میاں ٹی وی دیکھنے میں کیا برائی, خبریں سنتا ہے انسان, حرم شریف کی تلاوت آتی ہے, اور جناب تراویح دیکھنے کو ملتی ہیں, اور فلاں فلاں کام کرتا ہے, لیکن کیا سارے دن ساری رات حرم شریف کی تلاوت ہی دیکھتا رہے گا وہ, یا دیکھتا ہے؟ باقی سب کچھ بھی اس میں آتا ہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اس لیے یہ ایک خیال ہے شیطانی, اور آہستہ آہستہ انسان اس میں پڑتا ہے کہ میں اس میں کیا برائی ہے. اور اچھا جو آدمی دیکھتے رہتے ہیں ان کے دل سے برائی کی برائی بھی نکل جاتی ہے. یاد رکھیے برائی کی برائی بھی دل سے نکل جاتی ہے, جس کے نتیجے میں آدمی کہتا ہے میاں یہ سب ایسی باتیں ہیں, ڈکوسلے ہیں, ترقی کے مخالف ہیں, اور فلاں ہیں اور یہ ہیں, لہذا کوئی حرج نہیں میاں کرتے رہو. لیکن آہستہ آہستہ سچی بات یہ, میں کتنے لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بہت سی باتیں ٹی وی سے متعلق مجھے یعنی دین کے حوالے سے کہیں کہ فلاں بات ہم نے ٹی وی پہ یہ سنی فلاں یہ سنی جو سب غلط, وہاں جو آ کر بیان کر رہے ہیں وہ بھی کوئی درست نہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹی وی سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی, اصلاح ہوگی انہی طریقوں پر جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, بتائے ہوئے طریقے ہیں, اس کے علاوہ اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر ٹی وی سے اصلاح ہو رہی ہوتی تو گھر گھر آپ کو سارے مسلمان عملی مسلمان نظر آتے, لیکن آپ دیکھیے کہ جتنی بے حیائی, جتنی وریانی, جتنی فحاشی, جتنی بد اخلاقی اس ٹی وی نے, اور جتنی چوری ڈکیتیاں, یہ سکھاتا ہے کون سکھاتا ہے؟ نئے طریقے آپ سیکھ لیجئے وہاں پر, نماز پڑھنے کے طریقے کون بتا رہا ہے وہاں؟ اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ مستند بھی ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا کسی کو, بس یہ ٹی وی پہ ہم نے یہ بات سنی تھی. نتیجہ یہ کہ گمراہی, خود تو گمراہ ہیں ہی, لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بن رہا ہے. اس لیے کبھی اصلاح وہاں سے نہیں ہوگی, یاد رکھیے. اور اگر کبھی یہ خیال غلط ہمارے دل میں جم گیا کہ اصلاح وہاں سے ہوگی, تو یقین جانیے گمراہی کے راستے کھل گئے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ٹی وی سے کبھی, یہ ٹی وی تو ٹی وی ہے اور ٹی وی کبھی آخری اسٹیج ہے جہاں جا کر انسان کو موت کے سوا پھر کوئی اور راستہ نہیں ملتا. آج دشمنوں نے ہمارے لیے, ہماری جیبوں میں موبائل ہیں, اب آپ چاہے اس کا استعمال عام طور پر 99% غلط ہی استعمال ہوتا ہے, 1% بلکہ 999% غلط جاتا ہے, 1000 میں کوئی ایک آدمی ہو جو صحیح چل رہا ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ سب گناہوں کے راستے ہیں, لہذا اس میں آدمی گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا, اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وساوس شیطانیوں سے ہمیں, ہم سب کی. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے اور چاہے کہ تمہیں وہ گمراہی کی طرف لے جائے, تو یہ لوگوں تمہیں چاہیے اللہ سے استعاذہ کر لو, یعنی اللہ سے پناہ مانگ لو, اللہ سے پناہ مانگو. اب وہ پناہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود کے شر سے. قرآن مجید پڑھتے وقت بھی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا, کیونکہ شیطان چاہے گا کہ آپ نہ پڑھیں, تلاوت نہ کریں, تو اس لیے پڑھنے سے پہلے ہی اللہ کی مدد مانگ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تلاوت شروع کی. اسی طرح سے پھر بھی اگر شیطان وسوسے ڈالے تو استعاذہ کر لو. استعاذہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے کہ اللہ آپ اس دشمن کی طرف سے میرے لیے کافی ہو جائیے, جو مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو نظر آتا ہے, تو جسے نظر آتا ہے وہ بآسانی اس کو شکار کر سکتا ہے, لیکن جسے نظر نہیں آتا, جب اس کو نظر ہی نہیں آتا تو وہ کیا بےچارہ شکار کرے گا. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر و فریب ہے ضعیف, کمزور, حتیٰ کہ تارے عنکبوت, مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور. آپ اب دیکھیے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی طاقت دی, شیطان ہزاروں سال ہمیں ورغلاتا رہے اور ہم اس کے کہنے پر چلتے رہے, لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہمیں توبہ کی توفیق ہو گئی اور صدق دل سے رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لی کہ اللہ بڑے گناہ کر لیے, بڑی بغاوتیں تجھ سے کی, تو پیدا کرنے والا تھا لیکن تجھ سے وفا نہیں کی, اور جفائیں کرتے رہے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ ایسے گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا. لیجئے اس کی اگر 100 سالہ محنت تھی آپ کی ایک اللہ سے توبہ کرنے کے نتیجے میں, سب غارت ہو, روتا پیٹتا اپنے سر کو پیٹتا وہ نکل جاتا ہے کہ میری 99 سال کی محنت اس نے غارت کر دی. اللہ نے آپ کو ایسا کیمیکل دیا ہے, یہ کیمیکل ایسا ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو آدمی جب گناہ ہو جاتے ہیں, ہم انسان ہیں, گناہ ہوں گے, انسانوں سے ہی گناہ ہوتے ہیں, کیونکہ مکلف انسان ہے. گدھا مکلف نہیں ہے, گھوڑا مکلف نہیں ہے, بکری اور گائے اور بھینس مکلف نہیں ہے گناہوں, بلکہ ہم مکلف ہیں. جب ہم مکلف ہیں تو گناہ ہم سے ہوتے ہیں, اور جب ہو گئے توبہ استغفار کرے، اللہ سے رجوع کرے، ان گناہوں پر اصرار مت کرو، بار بار مت کرو، اور اگر بار بار ہو جائیں تو پھر توبہ کرو. اللہ تعالیٰ بڑے ارحم الراحمین، اور اپنے ان گناہوں سے جو توبہ کی ہے اس پر کوشش کرو کہ اے اللہ مدد، آپ کی مدد کے بغیر ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے. ابھی تو ہم توبہ کر رہے ہیں لیکن شیطان مسلسل ہماری تاک میں لگا ہوا ہے. جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جاؤ شیطان سے بے فکر مت رہو. سمجھ آئی؟ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ کتا بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، یعنی آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں ہی بہتر ہوں، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یہ کتا بہتر ہے مجھ سے. اس لیے کہ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر ہماری بہتری کیا ہوئی بھائی، اور اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو یقیناً پھر کتے سے بہتر ہے. اس لیے کہ کتے سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ہم سے تو محاسبہ ہوگا. تو بس میرے عزیز بھائی، زندگی ہم نے بہت سی گزار دی، بہت وقت گزر گیا، کتنی باقی اللہ جانتے ہیں. اس زندگی کو اللہ تعالی کی محبت میں صرف کریں. ادھر ادھر کی بہت سی محبتیں آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی، کچھ محبتیں حاصل ہو گئیں کچھ نہیں ہوئیں، لیکن جو حاصل ہو گئیں ان کے بارے میں بھی آپ نے کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرو، اللہ تعالی سے محبت کرو. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ساری دنیا ہمارے پیچھے پیچھے، اور اگر اللہ تعالی ناراض ہے ساری دنیا خوش ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو راضی کرنے کی فکر کر لو، اور شیطانی وساوس اور شیطانی خیالات سے اپنی جان چھڑا لو. اور اس کا طریقہ وہی جو میں نے بتا دیا، ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی سفارت کے کمالات، ان کو اس میں آدمی غور و فکر کرے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جاتے رہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا دل بھی دل بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو کہ وساوس شیطانیہ سے اللہ محفوظ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.